الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کا خلاصہ آیتیں ترجمہ تفسیر ہم اس پروگرام میں سنتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں اللہ پاک قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جو مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام گزشتہ پروگرام تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 تک ہم نے سننے اور اس کا خلاصہ وغیرہ جاننے کی سعادت پائی تھی آگے مزید بڑھتے ہیں آیت نمبر 121 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم ترجمہ اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے ناظرین اکرام اب اس آیت سے غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر کا بھی مختصر تذکرہ ہے اس رکوع کی ابتدا میں جنگ احد کا بیان ہو رہا ہے جس کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار کو بڑا رنج ہوا تھا اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بھاری لشکر تیار کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اس مشورے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ بھی موجود تھا اسے بھی بلایا گیا تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرے رہیں اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بھی تھی لیکن بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ سے نکل کر لڑنا چاہیے اور اس پر انہوں نے اصرار کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدے میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے اب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور جو آپ کا ارادہ ہو وہی کیجیے ہم حاضر ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار دے مشرکین 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے سلطان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ پڑھ کر پھر احد کے لیے روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری اتوار کے دن احد میں پہنچے اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا اس طرف سے یہ ایک ڈاؤٹ تھا اندیشہ تھا کہ دشمن پیچھے سے کہیں آ کر حملہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ تقریباً 50 تیر اندازوں کو مقرر فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیروں کے ذریعے اس کا حملہ روکا جائے اور حکم یہ فرمایا کہ یہاں سے کسی بھی حال میں ہٹنا نہیں نہ اس جگہ کو چھوڑنا چاہے کوئی بھی سچویشن ہو فتح ہو شکست ہو تم لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے عبداللہ بن ابی منافق جس نے مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی اپنی رائے کے خلاف جب معاملہ دیکھا تو اس پر غصے ہوا اور کہنے لگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کی بات مان لی اور میری بات کی پرواہ نہ کی اس کی بڑی داڑھی تھی وہ بڑا بڈھا تھا تو اس کو بڑا اس پر رنج ہوا اور صدمہ ہوا اور اس کو برا لگا اور اس پر عبداللہ بن ابی 300 منافق لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے لیے تیار ہوا اور اس نے اپنے شریروں کو جو 300 کی تعداد میں تقریباً تھے انہیں کہا کہ تم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن جب جنگ شروع ہونے لگے تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جانا، اس طرح تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں میں ایک خوف اور ایک ہیبت پیدا ہو جائے گی۔ جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 بدبختوں کے ساتھ بھاگ گیا، اور یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اب 700 صحابہ باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور ان کے دلوں میں نہ رعب پیدا ہوا اور نہ انہیں کسی قسم کا اندیشہ لائق ہوا، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو پہاڑی درے پر موجود صحابہ بھی بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑے رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں کھڑے نہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی برکت سے فتح نصیب ہوئی تھی، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم کی مخالفت ہوئی اس کے نتیجے میں مشرکوں کے دلوں سے رعب و ہیبت کو اللہ نے دور کر دیا، اور پھر وہ پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں کی طرف آئے اور مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مختصر جماعت رہ گئی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد وغیرہ جلیل القدر صحابہ تھے، اور اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدید حملہ کفار کی طرف سے ہوا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ ایک زبردست زخم تھا وہ چہرے پر، مبارک چہرے پر اور دانت مبارک پر پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کا ایک نچوڑ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اور اس کے مزید ڈیٹیلز کو اگلی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مزید احکام اور مزید تفصیلات اور مزید اس سے ملنے والے فوائد اور پوائنٹس جو ہیں وہ بھی اگلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ۔ اب یوں کہیے کہ 3-4 رکوع میں آپ کو اس واقعے کی کچھ نہ کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی، بیچ میں کچھ ڈفرینٹ موضوعات بھی آگے آ رہے ہیں، لیکن ایک بڑا جو موضوع اب آگے آ رہا ہے وہ غزوہ احد سے ملنے والے فوائد اور وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو سمجھائیں سکھائیں، وہ اب آگے آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق حضرت سے تھا اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے، جب عبداللہ بن ابی بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور محفوظ رکھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ثابت قدم رہے۔ یہاں ان پر اس نعمت اور احسان کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے اور آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کو پسند فرماتا ہے، اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دینا، کہ بندہ کوشش کرتا رہے لیکن اصل کام اللہ چاہے گا تو ہی بنے گا اور ہوگا، یہ ذہن رکھے تو یہ توکل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں اللہ اپنے عظیم احسان کو ناظرین بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی اور کفار کی تعداد، جنگی قوت، یہ سب مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ نے مسلمانوں کی کیسی مدد فرمائی اور انہیں کیسی فتح عطا فرمائی، یہ ایک مثال ہے۔ اور جنگ بدر یہ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن 2 سنہ ہجری میں واقع ہوئی، مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے، تقریباً 2 گنا زیادہ تھے، اور بدر یہ ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس کے نام پر یہ علاقہ بدر مشہور ہو گیا، اور یہ علاقہ مکے اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، اور یہ ایک مشہور جنگ کے نام سے بھی، جو مسلمانوں کی پہلی فتح کے طور پر ہے، اسلام کا بہت بڑا یہ ایک سلوگن ہے، اس کے طور پر مشہور و معروف ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے کہ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اجازت سے مدد فرماتے ہیں، اور وہ در حقیقت اللہ ہی کی مدد قرار پاتی ہے، اور اسے کوئی کفر و شرک کہے تو وہ اس کی بھول ہے، غلطی ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کے اذن اور اجازت اور عطا سے یہ مدد ہوتی ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے فرشتوں نے جنگ بدر میں مدد کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس معنی کو اور اس بیان کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین۔ ترجمہ، یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ہذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد مزید اگلی آیت میں فرمایا کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور تم پر دشمن اگر حملہ آور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ پاک نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا، جنہوں نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کروایا۔ ناظرین، اس آیت اور اس واقعے سے 3 باتیں بڑی اہم معلوم ہوتی ہیں، کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین و انصار یہ صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی اس آیت، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل بھی ہوئے تو پتہ چلا کہ شرط پائی گئی تھی، لہٰذا صحابہ اکرام نے جو صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا، اس سے فرشتوں کی مدد پہنچی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صبر اور تقوی انہوں نے جو اختیار کیا تھا، اس پر قرآن گواہ ہے، یعنی قرآن پاک نے انڈائریکٹلی بتا دیا اس مدد کے اترنے کے ساتھ ہی کہ ان لوگوں نے چونکہ صبر و تقوی اختیار کیا تھا، شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا گیا، اور صبر و تقوی جب ان میں پایا گیا تو صبر و تقوی جب ایک بار آیا تو پھر یہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہا، اور یہ صابر اور متقی حضرات تھے جو بدر میں تھے، لہٰذا جو بھی بدر والے صحابہ ہیں ان کی شان ہی الگ ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے جو اسلام میں رہا، خود صحابہ اکرام میں رہا، اور ہمیشہ سے ان کے لیے ایک الگ منفرد اعزاز اللہ رسول نے انہیں دیا، اور ان کے لیے ایک الگ ہی ممتاز مقام ہے، لہٰذا جو بدر کے صحابہ ہیں ان پر، بالخصوص ان پر کوئی معاذ اللہ تان کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، ویسے تو کسی صحابی کے لیے یہ جائز نہیں، اور پھر اگر وہ صحابہ بدر والے ہوں تو کس قدر ان کی شان بڑھ جاتی ہے، اور ان کے مقام میں کوئی کمزوری بیان کرنا معاذ اللہ، اور ان کا کوئی نقص نکالنا، اور ان پر کوئی بدی کی بات کرنا، یہ کس قدر برا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اس آیت میں یہ بھی پتہ چلی کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی اس آیت سے پتہ چلی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد یہ اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحابہ اکرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا وقت گزارا اور زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے۔ حدیث پاک میں اصحاب بدر کے بارے میں ہے کہ تم جو چاہے عمل کر لو، اب تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو شہداء بدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور ان کے جو مقامات حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں یہ بھی بہت بڑے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اپنے صدمے کا، اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی، بیٹا چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ ارے اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بدر کے ایک شہید کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شہید یہ جنت الفردوس میں پہنچے، اور اس سے یہ بھی اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ شہداء بدر کے لیے بڑی عظمت والی جنت ہے، ان کے مقام بڑے بلند ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا بھی کیا کہنا کہ زمین پر موجود ہیں اور بدری صحابہ کے جنتی مقام کو دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شہید ہونے والا ابھی کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تو غیب بتانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد کی ہے وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے کی، تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے اس سے اور تم خوش ہو جاؤ، اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تمہیں پریشانی اور بے قراری نہ ہو۔ مسلمانوں کو ویسے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا چاہیے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اس پر توکل کرے۔ وہ ایسے کام بناتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اور اس آیت سے ناظرین یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی خوشی یہ اللہ کو کتنی محبوب ہے، کتنی پیاری ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے مدد بھیجی اور فرشتوں کو زمین پر اتارا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ ترجمہ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ یہاں مزید مسلمانوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو اتارنے کی ایک اور حکمت اور اپنی مدد کی ہی حکمتوں کو مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس لیے بھی فرمائی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، گرفتار ہو جائیں، اور کافروں کی قوت ختم ہو جائے۔ اور بدر میں پھر ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کو جو فتح اور جو کانفیڈنس بدر میں حاصل ہوا اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ، اے حبیب، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، ہجرت کے چوتھے سال ماہ سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قاری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مکہ اور عصفان کے درمیان ایک جگہ بیر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل کی تعلیم دے۔ عامر بن طفیل نے دھوکے سے ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان کافروں کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بربادی کی دعا کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا، اور اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کوئی دعا نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تربیت ہے جو اللہ پاک نے خود فرمائی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جگہ کامل رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں سے اور قرآن پاک کی اس قسم کی کئی آیتوں سے یہ بات بڑی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے اور بڑا ہی فضل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا، کہ جگہ جگہ اپنے حبیب کی وہ رہنمائی فرماتا ہے، تربیت فرماتا ہے اور کئی چیزوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو وہ سنبھالتا ہے، وہ سنوارتا ہے، اور اسی نے آپ کو حسین و جمیل بھی بنایا، کامل معلم بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ یہ شان مصطفوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہوں پر آپ کو کئی چیزوں کا حکم فرماتا ہے، کئی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ جیسے اس مقام پر کفار کے لیے دعائے بد سے روک دیا گیا، اس میں جو حکمتیں تھیں وہ بھی آپ نے سنی کہ ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو ان قاتلوں میں سے کفر سے ایمان کی طرف آنے کی توفیق مل جائے، توبہ کی توفیق مل جائے، اور بعد میں ایسا کئیوں کے ساتھ ہوا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت کرم فرما ہے اور ان کے لیے بڑی ہی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ اور رحمت کا معاملہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی نسبت پر استقامت ملے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔